ہمارے پیاروں کے وہ ہمارے پیاروں کا منتقل ہونا ہے کہ جن کو ہم اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, ان کے سفر آخرت میں ہم ان کے معین بنتے ہیں. وہ جو سفر آخرت کرتے ہیں, آخرت کے سفر کو جاتے ہیں, تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ان کی پہلی منزل اور اسٹیشن پر پہنچاتے ہیں جس کو قبر سے یاد کیا جاتا ہے. تو میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہماری عارضی زندگی کا دائمی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. لہذا جب جس دائمی زندگی کی طرف ہمیں منتقل ہو کر جانا ہے تو اس وطن کی ہم تعمیر کیوں نہ کر لیں. لہذا یہ جو تراوی کے بعد ہم لوگ باوجود تھکاوٹ کے, دن بھر کی تھکاوٹ ہے, پڑھنے والے کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے, صرف پڑھانے والا جو تراوی اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے, صرف پڑھنے والے کی ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا. لیکن یہ جو محفل لگائی جاتی ہے, یہ جو بزم سجائی جاتی ہے, اس بزم کا کیا مقصد ہے کہ پردیس میں تذکرہ وطن ہو جائے اور تعمیر وطن کی فکر, تعمیر وطن ہے یہ. یہ جو بزم کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنے وطن کی تعمیریں کریں, یا اب اس فکر یہ محنت کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے وطن کی تعمیر کریں, تعمیر وطن کریں, یعنی اپنی آخرت کو سوار لیں. کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی, اس کی لذت عارضی, لہذا عارضی لذت سے دائمی لذت کی طرف منتقل ہو جائے اور اپنی بندگی کو ترقی دینے کی فکر کرے اور تعمیر وطن کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام حاصل کرے جو ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں. بعد میں پچھتانا پڑے گا نا کہ کاش ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت کے اندر شہید کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کے سوال پر کہ اللہ میاں آپ کے یہاں ہر نعمت موجود ہے لیکن آپ کے نام پر جان دینے کا مزہ نہیں ہے, یہاں آپ کے نام پر جان دینے کا مزہ نہیں ہے. اور جنتیوں کو ایک حسرت اور بھی ہوگی, جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی لیکن ایک حسرت ہوگی, اور وہ حسرت یہ ہوگی کہ ہم دنیا میں اگر تھوڑی سی فکر اور محنت اور کرتے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل اور طے ہو جاتے. لہذا اپنے وہ لمحات جو ہم نے غفلت میں گزارے ہوں گے اور جن لحظات یاد میں تو گزارے لیکن ہم ان لمحات میں اور محنت کرتے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے مقامات حاصل کر سکتے تھے. لہذا ہمیں اپنے ان لمحات پر حسرت ہوگی. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بجائے بعد میں تم داغ حسرت سجاؤ اور داغ حسرت لو, اپنے وقت کو قیمتی کیوں نہیں بنا لیتے اور اپنی بندگی کو ترقی کیوں نہیں دیتے. اور بندگی کی ترقی کیسے ہوتی ہے, اب یہ دیکھیے, اس کا نام ہے عروج بندگی. میرے شیخ اور مرشد کا یہ اشعار ہے, دو شعر ہیں جو کہ اس حال میں ہوئے کہ حضرت مطاف میں بیٹھے ہوئے جہاں حاجی لوگ طواف کرتے ہیں اور سامنے بیت اللہ ہے. اب شعر بھی کیسا ہوگا, بیت اللہ کا شعر. اب وہ شعر سنیے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, کسی اور سے مجھ کو ہے میری زندگی کا دھارا. پھول عارضی, پھول کے رنگ اور بو عارضی, پھول عارضی اس کی رنگت, اس کی خوشبو عارضی. ہم بجائے عارضی پھول کے دائمی گل سے کیوں دل نہ لگائیں. لہذا ہم نے اپنی زندگی کا رخ ان عارضی چیزوں کی طرف نہیں کیا بلکہ عارضی زندگی سے دائمی عارضی لذت سے دائمی لذت کی طرف منتقل ہو گئے. کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. اور یہ نعمت کیسے ملی, جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے. یعنی دیکھیے, تعبیر دیکھیے, تشبیہ دیکھیے, ستارے وہ ستارے جو اللہ تعالی کی یاد میں گرتے ہیں, وہ آنسو, وہ ستارے بھی اس آنسو پر اشک کرتے ہیں. کیونکہ ان آنسو کے وہ آنسو معمولی نہیں ہیں, وہ آنسو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے. جس کو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ نے اپنی مثنوی میں فرماتے کی برابر می کنت شاہ مجید, وہ گزری والا شاہ مولا ہمارا, کی برابر می کنت شاہ مجید اشکرا در وزن با خون شہید, کہ اللہ تعالی گنہ گاروں کے آنسوؤں کو شہید کے خون کے برابر وزن فرمائے گا. کیوں خون شہید اور گنہ گار کا آنسو؟ فرماتے ہیں میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے, آنسو تو پانی ہے اور خون جو ہے شہید کا جو خون کا جو قطرہ ہے وہ تو خون ہے, آنسو خون میں کیا مماثلت اور برابری ہو سکتی ہے؟ تو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں جن آنسوؤں کو تم پانی بولتے ہو یاد رکھنا یہ پانی نہیں ہے, یہ ہمارے جگر کا خون ہے جو خوف خدا سے پانی ہو گیا. اور کیا فرماتے ہیں دیکھیں ماں کی زبانی سنیے, فرماتے ہیں در مناجاتم بی بی خونے جگر, اے اللہ میری آوازاری اور مناجات میں میرے جگر کے خون کو ملاحظہ فرمائیے. اور یہ خون جگر کیسے برسایا؟ وہ کیا در جگر استادا ہستم سچ شرر, کہ ہمارے جگر میں آپ کی محبت سے اور آپ کے خوف سے سینکڑوں آگے آگ لگی ہوئی ہے, آتش ہے, اس آتش نے ہمارے جگر کے خون کو پانی کر دیا. اگر دنیا والوں یہ مت سمجھنا کہ یہ جو پانی ہے یہ جگر کا خون ہے جو خوف خدا سے پانی ہو گیا ہے. در مناجاتم بھی خون جگر اور در جگر استادا ہستم سچ شرر, کیا مایا کا ذوق دیکھیے. اور مایا رومی فرماتے کہ میں جو ہے روتا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں, جہاں جاتا ہوں وہاں آہوزاری کرتا ہوں, آہو نالا کرتا ہوں اور اپنا درد اور فغا کرتا ہوں, آہو فغا پیش کرتا ہوں, نیک لوگوں میں بھی اور برے لوگوں میں بھی, گناہ گاروں میں بھی. فرماتے ہیں کہ من بہر جمعیت, دیکھو الحمدللہ یاد آ گیا, میرے شیخ نے سنایا مثنوی پڑھائی ہے کہ من بہر جمعیت نالا شدم, میں ہر جماعت میں روتا ہوں, چپت خوشحالا ہو بدحالا شدم, چاہے وہ نیک لو چاہے وہ برے ہو گناہ گار ہو. فرماتے میرے شیخ اس کی شرح میں کہ نیکوں میں تو اس لیے روتا ہوں تاکہ ان کی نیکی میں اور ترقی ہو جائے, اور گناہ گاروں میں اس لیے روتا ہوں تاکہ گناہ گار فرما بردار بن جائے, فرما برداروں میں اس لیے ہوتا ہوں کہ فرما برداروں کی ترقی ہو جائے, اور گناہ گاروں میں اس لیے ہوتا ہوں تاکہ وہ فرما بردار بن جائے. دیکھیے ماں کا ذوق دیکھیے, من بہر جمعیت نالا شدم, جفت خوشحالا جفت خوشحالا اور بدحالا شدم, نیکوں میں بھی بروں میں بھی روتا ہوں. اس لیے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ ماں رومی کا ذوق دیکھیے, فرماتے ہیں دیکھیے ذوق دیکھیے, فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں تو کجا بینی خون بر خا کہا, تو کجا بینی خون بر خا کہا, اے دنیا والوں تم پورے کائنات اور عالم میں اگر کہیں خون دیکھنا تو کیا سمجھنا, بس یقین میدا کہ آ چشم ماں, بس تم سمجھ لینا کہ یہاں پر جلال الدین رومی رو رہا ہوگا اور یہ اس کے جگر کا خون ہے, یہ اس کے آنسو ہے اور یہاں وہ اس نے آؤ نالے کیے. کیسے آنا آؤ نالے کیا؟ آہ راج آسماں ہمدم نبو, کہ ہماری آہ کو آسمان کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے. آہ را جز آسماں ہمدم نبو اور راز را غیر خدا محرم نبو, اور اللہ آپ نے جو اپنی محبت کا راز مجھ کو عطا فرمایا ہے میرے سینے کو, فلا تعلم نفسم ما اخفی لہم من قرت اعین, یہ آیت تو جنت کے لیے ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق جنت ہیں اپنے عاشقوں کو دنیا میں جنت کا مزہ ان کے قلب میں گھول دیتے ہیں. جب اللہ کسی کے دل میں تشریف لائیں گے تو کیا وہ صفت تخلیق جنت کو علیحدہ کر کے تشریف لائیں گے؟ منفق تو نہیں ہو سکتی نا, جدا تو نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت تخلیق جنت, وہ جدا تو نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ جب اپنے عاشق کے دل کو کسی عاشق کے دل میں تشریف لاتے ہیں تو وہ جنت کی جو تخلیقی صفت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں, لہذا وہ عاشق دنیا میں جنت کا مزہ پانے لگتا ہے. حاصل ہے جنت مل جاتا ہے. یوں کہو چلو میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا. اب دیکھیے گویا لگایا یہاں پہ تاکہ فتوے سے بچ جائے. میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں. ہاں کیا ہے بدھ کی کیا تشبیہ ہے. میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں. ایسی اللہ کی محبت کی پھولوں کی پھولوں کا کام, اور ایسی اللہ تعالی نے اپنی جنت کا مزہ عطا فرما دیا کہ بس ایسا لگ رہا ہے ہم جنت ہی مزے لوٹ رہے, جنت کے ہی مزے لوٹ رہے ہیں میرے دوستو. تو اب ہم اپنی بندگی کو ترقی دیں, بندگی کو ترقی دیں. اور وہ بندگی کی ترقی کیا ہے کہ ہماری بندگی گندگی سے محفوظ ہو جائے, ہماری بندگی گندگی سے آلودہ نہ ہو, ہماری بندگی گندگی سے آلودہ نہ ہو, بلکہ ہماری بندگی کی زندگی خالق زندگی کے قرب سے فالودہ بن جائے. آلودہ پر فالودہ, ہماری بندگی کی زندگی خالق زندگی کے قرب کا فالودہ کھائے اور مزہ اڑائے. اب وہ دیکھیے, اب رہی بات بندگی کی, بندگی ہے کہ بندگی تو آخر ایسی کون سی بندگی ہے کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہے. تو میرے دوستو ملا علی قاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ کے ایک مضمون سے بندگی کو سمجھاتا ہوں میں. دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مضمون کچھ اور ہے, لیکن میں اس کی یہاں جوڑ فٹنگ اور سیٹنگ کروں گا. مضمون کچھ اور ہے جو میں اپنے مرشد سے سنا ہے. اب وہ تین ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو توابون ہیں, توابون کے معنی ہے رجعون کے, رجوع کرنا لوٹنا. یعنی کیا مطلب, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی منزل قرب سے منزل بعد میں چلا جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, اس کی حضوری دوری سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو بس دوری کو حضوری سے تبدیل کرنا یہی توبہ ہے. منزل بعد سے توبہ کی سواری پر بیٹھ کر منزل قرب میں آنا بس یہی توبہ ہے, یہی رجوع ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت, توبہ کی سواری عجیب سواری ہے, توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. کیسی سواری ہے, تا فلک تا زد بیک لہجہ زپس. کیا دیکھیے, تا فلک تا زد بیک لہجہ زپس, کہ ایک لہجے میں ایک سیکنڈ میں بس توبہ کی, اور بندہ ایک سیکنڈ میں جو ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی اور اللہ تعالیٰ کے عروج کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے, کہ آسمان بھی اس پر رشک کرتا ہے, فلک بھی رشک کرتا ہے. کیسے, توبہ کی کرامت سے. ایسی سواری پیاری ہے یہ. اور توبہ کی برکت سے محبوبیت کا تاج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں, تاج محبوبیت عطا فرماتے ہیں. کہتے ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک تاکید ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور رکھیں گے جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. کیونکہ مضارع میں ہے نا دادا, مضارع کے جاؤ تو ترجمے کی رعایت ضروری ہے. رکھتے ہیں رکھیں گے. توبہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہونے دیتی. توبہ ایسی پیاری چیز ہے. اب ملا علی قاری فرماتے ہیں لیکن توبہ کی بھی قسمیں ہیں جو میں نے اپنے شیخ اور مرشد سے سنی ہیں. لہذا ان توبہ کی قسموں سے تین قسم کے لوگوں کی توبہ ہے اور تین قسم کی بندگیاں ہیں. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کون سی بندگی حاصل ہے, ہم بندگی کے کس مقام پر ہیں. ہم اب بندگی کے کس مقام پر ہیں اور بندگی کو بندگی میں ترقی کریں. اب وہ ترقی کا وہ طریقہ دیکھیے, پہلے وہ بندگی کے مقامات سن لیجیے. نمبر ایک, بندگی کا پہلا کیا ہے, توبہ کی پہلی قسم ہے جس کا نام میرے شیخ فرماتے ہیں توبۃ العوام ہے. اس کے وہ کیا توبہ کی قسم ہے, کیا رجوع من المعصیت الى الطاعت, کہ گناہ نافرمانی چھوڑ کر بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے, یہ توبت العوام ہے، عام لوگوں کی توبہ ہے کہ ابھی بندہ نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی کر کے گناہ کر کے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، تو اس نے توبہ کی، گناہ گاری کی زندگی سے فرما برداری کی زندگی میں آ گیا. اگر داڑھی نہیں ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھ لی، یا ایک مٹھی ابھی نہیں ہے، ارادہ کر لیا بس یہ شامل ہو گیا، اس کی توبہ ہو گئی. کیا عجیب ہے دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا، بس ابھی ارادہ کیا اور فوراً قرب کے اللہ تعالیٰ کی قرب کی اور پیار ملنے لگا فوراً. ارادہ کرتے ہی، ارادہ کر لیا بس میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے، بس کھل گیا، اب شلوار ٹکڑوں سے نیچے نہیں کروں گا، فوراً ہو گیا، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، بس ہو گیا، یہ فوراً اسی وقت شامل ہو گیا، ہر گناہ کو چھوڑ دوں گا، بس فوراً اس کی توبہ قبول ہو گئی. تو یہ توبہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ کیا رجوع من المعصیتی لطاعتی، یعنی گناہ چھوڑ کر، گناہ نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری میں آ جانا، یہ توبہ کی پہلی قسم ہے، یہ عام لوگوں کی توبہ ہے. اب توبۃ الخواص ہے. توبۃ الخواص کیا ہے؟ کہ معصیت چھوڑ دی، اور وہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلتی الى الطاعتی الى ذکری. الرجوع من الغفلتی الى ذکری، کہ وہ جو غافل تھا کہ گناہ تو نہیں کرتا، نماز روزہ سب پورے کر رہا ہے، لیکن شیخ نے کچھ معمولات بتائے ہیں، کچھ تلاوت ہے، سستی ہے، معمولات کرتا تھا، وہ معمولات چھوڑ دیے. دیکھیے مزہ آ گیا نا مضمون سے، کیونکہ نوافل سے گناہ تو نہیں ملے گا، نوافل نہ کرنے سے گناہ تو نہیں ملے گا. شیخ کے بتائے ذکر نہیں کرتا، شیخ نے کہا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھو، اب وہ نہیں پڑھتا تو گناہ تو نہیں ملے گا نا، گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن ترقی بھی نہیں ہوگی. کوئی شیخ نے کہا کھانا کھاؤ، اگر کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا، اب وہ کیا کرتا ہے، یا کھانا کھاتا ہے ایک روٹی کے بجائے پاؤ روٹی، تو ٹھیک ہے زندہ تو رہے گا لیکن صحت تو نہیں ملے گی نا. لہذا خواص کی توبہ کیا ہے؟ اب وہ جو شیخ کا بتایا ہوا ذکر ہے، شیخ نے کہا کہ مناجات مقبول پڑھا کرو روزانہ. جو حکیم الامت کی دعاؤں کی کتاب ہے، جس میں قرآن پاک حدیث پاک کی تمام دعائیں ہیں، تقریباً ایک حضرت نے اس ترتیب پہ لکھی ہے کہ ایک ہفتے میں، ہفتے کے دن سے شروع کرو، جمعے کو ختم ہے اور تمام دعا اس میں آ جائیں گی، اور بمشکل 7-8 منٹ روزانہ لگیں گے، 5-7 منٹ. اور اسی طرح سے ہمارے شیخ جو تصویر بتاتے، 4 تصویر، ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی، درمیان درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کلمہ شریف کو پورا کر لے، اور ایک تصویر اللہ کا نام لے لے، وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیتے رہو، اور رب کا نام ہے اللہ، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، اللہ کا نام لے. 2 تسبیح، 3 تسبیح کا استغفار پڑھے، 1 تسبیح اس کی، اور 84 تسبیح درود شریف کی پڑھے. بمشکل 20 منٹ لگتے، لیکن گپے لگانے کا وقت ہے، ذکر پورا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب آدمی بتائیے، اب اگر کوئی آدمی کھانا نہیں کھائے گا، صحت بنے گی؟ بس صحت بھی تباہ ہو جائے گی. تو جو لوگ ذکر نہیں کرتے، ان کی روحانیت کمزور ہو جاتی. پھر جو ابھی گناہ چھوڑے، یہ جو لوگ گناہ چھوڑ کے دوبارہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی چیزیں نہ کرنے کی ہے کہ ذکر نہیں کر رہا ہے، روٹی نہیں کھا رہا ہے، روٹی نہیں کھائے گا تو پاؤں نہیں لگ کھڑائیں گے. اب یہ کچھ سے کھاتا نہیں ہے، روٹی کھاتا نہیں ہے، نتیجہ نفس اس کو پٹک دیتا ہے. تو اب دوسری توبہ کیا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لی اور پھر یہ شعر پڑھا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جس میں نہ تواں کو توانائی دے گیا. بھائی اب کھانا نہیں کھا رہا تھا، کھانا کھاتی کیسی جان آتی، صبح سے شام تک روزہ ہے، پیاسا ہے، لیکن کھجور منہ میں رکھی، ایک گلاس پانی پیا، شربت پیا، ٹھنڈا ٹھار، تو کیسی جان میں جان آ جاتی ہے. بس یہی ایک جس میں نہ تواں کو توانائی دے گیا، ہو گیا نا، یہ دوسری توبہ ہو گئی. یہ توبہ کی دوسری قسم خواص کی توبہ ہے، کیا رجوع من الغفلتی الى ذکری، غفلت سے ذکر کی طرف آ گیا. قرآن مجید پڑھتا تھا، وہ قرآن مجید تو کئی دن سے چھٹی کر رہا ہے، اب پھر شروع کر دیا، ہو گیا نا، دو توبہ ہو گئی نا. ہم نے، اور میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ تھرمامیٹر دے رہا ہوں جناب، میں آلہ دے رہا ہوں کہ ہمیں ناپ رہا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں. شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شیخ کے ذمہ نہیں ہے کہ مرید کو بتا کہ تو اللہ والا بن چکا. فرمایا وہ شیخ کے ذمہ نہیں ہے, وہ خود اس کو پتا چلے گا کہ میرے کل. پھر حکیم الامت خانی سے پوچھا تھا, خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ نے حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ حضرت جب کوئی صاحب نسبت اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمائے, خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتا چل گیا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ کیا جواب ہے دیکھیے, واہ رے حکیم الامت مجدد آیا شان, کیا عجیب علم ہے. سوال میں جواب دے دیا کہ بھائیو بتانا میں بالغ ہوا کہ نہیں ہوا. تو میں جب جس طرح سے بالغ ہوتا ہے تو رگ رگ میں نئی جان آ جاتی ہے, خیالات احساسات زاویہ نظر بدل جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ نسبت جو ہے اللہ والا ایسا نہیں ہے کہ آج ایک آنا اللہ والا بنا, کل چار آنا ہوا, پھر آٹھ آنا ہوا, پھر سولہ آنا ہوا, ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ بالغ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ایک خطرہ نکلا, پھر دو خطرہ نکلا, پھر تیسرے چار نکلا, پھر ہمیں ایسا نہیں اچانک بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک مدت لگتی ہے, بلوغت سے مختص ہے, گوشت روٹی کھانا پینا سب کھاتا ہے. لہٰذا جو لوگ کھانے میں کمی کرتے ہیں وہ بالغ بھی دیر سے ہوتے ہیں, اور جو گوشت زیادہ کھائے وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل ہے, آج کل لوگ گوشت زیادہ کھانے لگے, نتیجہ یہ ہے کہ 12-12 سال 11-11 سال کی عمر کے لونڈے بالغ ہو رہے ہیں گوشت کی کثرت کی وجہ سے. کثرت گوشت مضر ہے, زیادتی, ہر چیز کی زیادتی مضر ہوتی ہے بھائی. خون کتنا ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے, لیکن اگر خون جسم میں زیادہ ہو جائے تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے, بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. لو جی, خون ضروری وہی بیماری کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں, گوشت ضروری تو ہے, مفید ہے, لیکن گوشت کی زیادتی مضر ہے. روزانہ گوشت کھانا اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, میرے مرشد نے سنائی, جو آدمی 40 دن مسلسل گوشت کھائے گا اس کے اخلاق میں درندگی پیدا ہوگی, اور جو آدمی 40 دن مسلسل سبزی کھائے گا اس کے اخلاق میں بزدلی آ جائے گی. اب اعتدال کا راستہ کیا ہے دیکھ لیجیے, گوشت سبزی, گوشت سبزی. ہفتے میں 2 دن کھا لیا گوشت بس کافی ہے, 1 دن کھا لیا کافی ہے, لیکن گوشت کی زیادتی مضر ہے, انتہائی مضر ہے. چاہے کتنا ہی عاشق گوشت ہو, تو یہ گوشت کی جلدی بالک کر دیتا ہے, گرم اشیاء یہ جلدی بالک کرتی ہے, لیکن بلوغت اچانک ملتی ہے, خطرہ تو خطرہ نہیں آتا. بس اسی طرح سے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بلوغت ہونے تک تو وقت لگتا ہے کہ 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال لگے, بلوغت میں تو وقت لگتا ہے, لیکن جب بالغ ہوتا ہے تو آنند فانند بالغ ہو جاتا ہے. تو فرمایا اسی طرح سے اللہ والا بننے میں کچھ وقت تو لگتا ہے, لیکن جب اللہ والا بنتا ہے تو پورا ایک دم بن جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, اور ایک بجلی سی پہلے کوندی اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ, یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ, کہاں ہے اور کدھر تمنا کا عالم. ہزار خون تمنا ہزار رہا غم سے, ہزار خون تمنا ہزار رہا غم سے, دل تباہ میں فرما روائے عالم. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل, بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل, یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, یعنی دھن لگی ہے کہ بس کرنا ہے, مال کمانا ہے, فلاں کرنا ہے, شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہے, لگا ہوا ہے, پلاٹ لینا ہے, مکان ہے, قرضہ ادا کرنا ہے, لگا ہوا ہے. ہر ایک کے سر میں کچھ نہ کچھ سودا ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سودا ہے جانا اکبر سودا ہے عالم. اور اللہ والے بھی ہیں جن کے دماغ میں یہ سودا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا سودا تمام سودوں میں افضل ہے، سب سے بڑا سودا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا، ان کا سودا بھی سب سے بڑا. تو میرے دوستو یہ ہو گئی نا دوسری قسم، اور پتہ چل گیا نا بالغ کیسے، اگر کوئی غذا نہیں کھائے گا، جو غذا نہیں کھائے گا تو بالغ بھی نہیں ہوگا، صحت بھی نہیں ملے گی اس کو. جو ذکر میں ناغا کرے گا، ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. پھر رشتے فرماتے ہیں ذکر کا ناغا روح کا فاقہ. دو قسم ہو گئی بندگی کی، اب تیسری قسم دیکھیے، یہ ہے توبتو اخف الخواص. میرے شیخ فرماتے ہیں ایک تو ہے عام لوگ، پھر ہوتا ہے ایک پیارا، پھر پیاروں میں بھی پیارا ہوتا ہے. جیسے عام بچے ہیں، پھر اپنے بچے ہیں، پھر اپنے بچوں میں بھی ایک بچہ ہوتا ہے. دیکھیے نا، بس فرمائے کہ عام ہیں، مسلمان تو ہیں اللہ کو پیارے، لیکن ولی اللہ اللہ کو پیارے ہیں. پھر ان اولیاء میں سے بھی کچھ اور خاص ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہوتے ہیں. جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حنبل ان کے دادا تھے. لہذا جب ان کو کوڑے مارے گئے، تو جب پہلا کوڑا لگا تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ. پھر دوسرا کوڑا لگا تو کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب تیسرا کوڑا لگا تو فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہم کو لن تاکید ہے، ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لنا، حکیم الامت فرماتے ہیں لنا نفع کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ مصیبت نفع کے لیے ہے. اگر یہ مصیبت اللہ نے عذاب کے لیے دینی ہوتی تو علینا نازل ہوتا. کیا نقطہ دیکھیے، مولویوں کے پھڑکنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ لنا کا جو لام نفع کے لیے ہوتا ہے نا، اور علا جو ہے ضرر کے لیے آتا ہے، لام نفع کے لیے آتا ہے. ہوا مولانا یعنی ہوا مالکنا و سیدنا و متولی امورنا. تو جس مولا مالک اور ہمارے کام بنانے والے کی طرف سے کوئی مصیبت آ رہی ہے، اس میں ضرور ہمارا نفع ہے. جب چوتھا کوڑا لگا تو کیا فرماتے ہیں؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. لو جی، جس کی وجہ سے کوڑے پڑ رہے تھے وہی فرما رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے یہ. یہاں تک کہ میرے مرشد فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے، محدث عظیم نے مرقات میں لکھا ہے امام صاحب کے حالات کے اندر، چاروں ائمہ کے حالات لکھے، حالانکہ یہ حنفی تھے لیکن تمام ائمہ کے حالات لکھے. فرماتے ہیں کہ کڑے پڑے، یہاں تک کہ 30 کوڑے پڑے تو کوڑوں کی ضرب سے آپ کا اظہار کھل گیا، ناڑا کھل گیا اور شلوار نیچے دھڑک گئی. بس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آستان سے اس طرف سر اٹھایا اور آپ کے ہونٹوں پہ جنبش ہوئی، اور وہ شلوار جو نیچے اتر آئی تھی وہ اوپر آ کر ٹھہر گئی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ محدث ہے، تو ایک محدث جو واقعہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر، شلوار کا جب ناڑا اظہار کھلا، یہ منظر دیکھ کر علماء محدثین اور نیک لوگوں کی، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی تھی کہ ہائے، اتنا بڑا محدث اب مخلوق کے سامنے ذلیل ہوگا. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ ذلیل اللہ اس کو نہیں فرماتے، لہذا وہ شلوار اوپر آ کر ٹھہر گئی. تو بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا تھا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ انی علی الصواب، اگر میں حق پر ہوں تو لا تحتک لا تتری، تو میرے صدر کو مجھے ذلیل نہ فرمائیے، صدر کو کھولیے مت. اے اللہ، یہ ایک اور اس سے پہلے ایک تصویر بھی پڑی تھی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے نام سے عرش اعظم بھرا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میں ثواب اور حق پر ہوں تو مجھے مخلوق میں رسوا نہ فرمائیے، میرا سطر نہ کھولیے. بس اللہ تعالیٰ نے، دادا اس کا نتیجہ کیا ملا؟ جب انتقال ہوا، انتقال اس طرح ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہو گئے تھے، صرف جنازے کو دیکھ کر. ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان بھی میں نے جن کی خوشی کے لیے بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ ہوتا ہے میرے دوستو, کہتے ہم اللہ کے لیے غم اور تکلیفیں اٹھائیں گے, کیا ملے گا؟ یہ ملے گا, صرف جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہو گئے. اور ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا ایک محدث نے, ایک اللہ والے نے پوچھا, حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال فرمایا, اے احمد, کیا میری خاطر سے تجھ کو کوڑے مارے گئے؟ میری وجہ سے؟ ہاں, جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حسی کو, جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حسی کو, تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. عاشق سے پوچھو, جب محبوب اس سے پوچھے کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی ہے, ہاں میری محبت میں تجھے کیا گزرے گی, کیا گزری ہوگی امام صاحب پر. لہذا امام صاحب فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا, ہے اللہ میں نے تیری خاطر سے کوڑے کھائے. تو محدث فرماتے ہیں, ملا نے قاری نے یہ بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرمایا کہ دیکھ یہ میرا چہرہ ہے, ہاضا وجی یہ میرا چہرہ ہے, اور اس کی زیارت تیرے لیے ابھی سے مستحب کرتا ہوں میں, لے تو زیارت کر میری, یہ انعام ملتا ہے میرے دوست کو. ہم کہتے ہیں گناہ سے بچیں گے ہمیں کیا ملے گا, ارے بچ کر تو دیکھیں کہ کیا ملے گا, ابھی سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا ملے گا, یہ پوچھے کہ کیا نہیں ملے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں تم کہتے ہو گناہ سے بچ کر کیا ملے گا, ارے میاں یہ پوچھو کہ کیا نہیں ملے گا. اللہ ملے گا, اور اللہ ملے گا ساری کائنات ملے گی, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اور اگر تو نہیں میرا کوئی شے نہیں میری. میرے شیخ فرماتے ہیں کیا نہیں ملے گا, وہ ملے گا کہ جس کو تم حساب نہیں کر سکو گے, احسان نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ وہ ایسی عطا فرمائیں گے اس دنیا کے اندر. جی یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد ملے گا, لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے قلب کو, دل کو عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو گیا تو یہ دنیا جو دار الامتحان ہے, اگر ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنے قرب کی لذت جو عطا فرماتے ہیں, تو سارے کوئی دنیا میں کافر نہ رہے گا اور ساری یہ دنیا بھی ویرانہ بن جائے گی. بزرگ کیا فرماتے ہیں, لولا الحمقاء لخربت الدنیا, اگر ساری یہ دنیا میں احمق نہ ہوتے نا تو یہ دنیا سارا کچرا خانہ بن جاتی. جو بڑی بڑی بلڈنگیں, یہ جو بڑی مرسیڈیز ہیں اور یہ بڑے شاندار اور یہ ٹپ ٹاپ چل رہی ہے نا, یہ سب احمقوں کی وجہ سے ہے. لولا الحمقاء لخربت الدنیا, اور پھر ان احمقوں کی وجہ سے اللہ والے بھی تھوڑا اپنے پاس رکھ لیتے, یہ احمق ہے نا ذرا کچھ گولی ہمارے پاس بھی دیکھے گا, چلو کچھ دین سیکھ لے گا. جی ورنہ یہ احمقوں کی وجہ سے دنیا آباد ہے. تو میرے دوستو اب توبہ کی یہ انعام ہے, اب توبہ کی اور بندگی کی وہ قسم جو کہ توبتو اخص الخواص, بندگی کی وہ قسم. ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, محدث عظیم حراب کے جنت المالا میں تدفین ہوئی ان کی, انتقال مکہ شریف میں فرمایا. محدث عظیم اپنے وقت کے مجدد بھی تھے, وہ علماء نے لکھا ہے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی دینی تیسری قسم اور بندگی کا اعلیٰ معیار اب وہ کیا ہے کہ الرجوع من الغیبتی الى الحضوری, کہ ان کا دل جو ایک لمحے اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ فوراً توبہ کر کے اس دل کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. یعنی اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ, اب ان کا دل کا رابطہ وربطنا علی قلوبہم سے ارشادن سے رہتا ہے. کہتے ہیں جی دل کا رابطہ کہتے ہیں, وربطنا علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رابطہ کیا ہے, وہ وائرلیس لگا رہتا ہے دل سے. ہم تم ہی بس آگاہ ضربت خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, اور تم کیا کوئی ہمدم, تم سا کوئی ہمدم, کوئی تم ساتھ نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. یہ ہے بندگی کی وہ قسم کہ اس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں یہ جو اولیاء صدیقین اور اللہ کے قرب کے مقامات کے جو اعلیٰ درجے کے مقام کے حامل ہوتے ہیں ان کا یہ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کام ہی نہیں کرتے ہیں کہ نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. وہ جیسے ایک بزرگ تھے نا تو ان کو کشف ہوا کہ دریا ایک دریا کے کنارے رہتے تھے ایک بزرگ دریا پار رہتے تھے تو ان کو کشف ہوا کہ جو دریا پار بزرگ ہیں وہ بھوکے ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ارے بھائی ذرا کھانا پکا لے اور وہ بزرگ کیا دیا جا کر کھانا اب وہ کھانا لے کر آئے تو اس نے کہا کشتی تو ہے نہیں کیسے جاؤں تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تو ایسے دعا کر کہ اللہ اس شخص کا واسطہ کہ جس نے 40 سال تک اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا صحبت نہیں کی مراد وہ خود تھے 40 سال تک بیوی نے یہ کہہ کر کہا حیران ہو گئی رستہ بن گیا دریا میں حیران تو ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اب رستہ بنا وہ چلی گئی وہاں بزرگ تھے کھانا پیش کر دیا پردے سے حضرت کی کھانا برتن لیے اب پھر پریشان کی حضرت اب کشتی فرمایا کہ اچھا پھر فرمایا کہ جاؤ اب یہ دعا کرو کہ اللہ وہ اس شخص کا واسطہ کہ جس نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی مراد خود تھے. اس نے کہا یہ عجیب دونوں دھوکے باز ہیں ایک اس کو دیکھو ہر وقت سینے پر سوار رہتا ہے اور کہتا ہے کہ 40 سال سے صحبت نہیں کی اور ایک اس کو دیکھو جھوٹے کو میرے سامنے روٹی کھا رہے اور کہہ رہے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی دونوں جھوٹے. وہ تو شوہر تھا ہر وقت تو سوار رہتا ہے سبحان اللہ جی سکھارا لینا ہزا دعا پڑتا رہتا ہے کیسا مزہ آیا والا سر کہتا ہے کہ جی سواری نہیں کی. اب وہ اس نے کیا اور رستہ بنا اور چلا گیا واپس آئی تو شوہر نے پوچھا بھائی کھانا دے دیا کہا کھانا تو دے گیا لیکن تمہاری دھوکے بازی ہماری سمجھ میں نہیں آئی. شوہر نے پوچھا کیا بات ہے دیکھا بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ 40 سال صحبت نہیں کی جو کیا ہے یہ جو ہر وقت چڑھا رہتا ہے وہ کیا ہے اور اس کو دیکھو وہ ایک جھوٹا وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے روٹی میرے سامنے کھا کر کہہ رہا ہے کہ 40 سال سے روٹی نہیں کھائی. اب ان بزرگ نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندی جب بھی میں نے صحبت کی تو اپنے نفس کی لذت کی جاتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ کر کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں کے ذمے کی وجہ سے میرے لیے حق رکھا ہے میرے ذمے اور ان بزرگ نے جو فرمایا کہ میں نے روٹی نہیں کھائی وہ نفس کی وجہ سے نہیں کھائی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کا حکم سمجھ کر کھائی. اس لیے فرماتے اپنی نفس کی وجہ سے نہیں کھایا بلکہ اللہ کے نام پر. یہ بھی دیکھو مقام ہے دیکھو گو کہ ہم لوگ جو کھاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے سواری کی دعا ہو یا بسم اللہ ہو کھانا کھانے کی دعا سب ٹھیک ہے لیکن یہ بھی مقام ہے بھائی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ والوں کو ممتاز کرتی ہے دنیا کے مشغلوں میں کھاتے یہ بھی ہیں بلکہ معرومی تو عجیب ہے فرماتے ہیں کہ ظاہر شراب پشائے عارت بچہ کہ اللہ والوں کا تو عالم ہے مچھر کاٹ لے ناچنا شروع کر دے آسمان سر پر اٹھا دے ہائے مر گیا مچھر نے کاٹ لیا. لیکن بات انش باشد بات انش باشد محیط ہفت چرخ بات انش باشد محیط ہفت چرخ باطن کا یہ عالم ہے ان کی وسعت اتنی ہے باطن کی کہ 7 آسمان بھی چھوٹے پڑ جائے. یہ مقام ہے ان کا دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاجے کیسری دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاجے کیسری ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ان کی نظر کے حوصلے اللہ والوں کی ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کا اعلان ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کا اعلان وسعت قلب عاشقا ارض و سما سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس کون و مکہ سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس نفس مانے سانس یاد خدا کا ہر نفس کون و مکہ سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں. میرے مرشد فرما رہے یہ اللہ والے ہیں. کیا فرمایا میرے شیخ نے لیکن ان کی دنیا کی کام کرتے ہیں دنیا کی کام کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں نہیں ہوتا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. وہی بات تھی نا کہتے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. پھر اب بتاتا ہوں، یہ سمجھاتا ہوں کیسے یہ میں ملتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہمارا دل اللہ کے ساتھ کیسے رہے اس کو سمجھاتا ہوں. دو بات مضمون سے، ایک مضمون پیش کروں گا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک مضمون اس فقیر کا ہے، انہیں کی جوتی کے صدقے میں، انہیں کی برکت سے. حکیم الامت کا تو مضمون، ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو حدیث شریف ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد وفی روایت بالمساجد، وہ سات قسم کے لوگوں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو، اور اس کو قیامت کے دن اس کا سایہ ملے گا. کیا مطلب؟ اب مت نماز پڑھ دل کا، اب پھر دل لگا ہوا ہے کب میں جاؤں، شیخ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ کب، اب آیا بیان ختم ہوا، اب میں دوبارہ کیا اللہ کی محبت کی باتیں سننے کے لیے جاؤں، دل اٹکا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے. تو حضرت سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بازار میں ہوں گے اور دل مسجد میں کیسے اٹکا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، جب تم مسجد میں آتے ہو تمہارا دل کہاں ہوتا ہے؟ تم نے کہا حضرت بازار میں ہوتا ہے. فرمایا یہ بھی تو ممکن ہے نا، مسجد میں ہو دل بازار میں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم بازار میں ہو دل مسجد میں ہو؟ تیر مارنے کی ضرورت ہے نا، پتا چلا اس کی محبت غالب ہے. اچھا اب یہ تو حکیم الامت کا مضمون ہے، اب اس فقیر کا مضمون سنیے کہ اب کہتے ہیں کہ صاحب ہر وقت کیسے مولا کی یاد کر رہے ہیں، کیسے ہر وقت یاد رہے، ہر وقت کیسے مولا کی یاد رہے؟ تو دیکھیے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو سبھی سمجھ گیا مجھے کرنے کی تقریر ضرورت ہی نہیں ہے. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے کاروبار پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کام پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، لیکن دل کہاں اٹکا ہوتا ہے؟ لیلا کے پاس نا، ہوتا ہے کہ نہیں جناب؟ تو بس ہاں، جب لیلا کے ساتھ دل اٹک سکتا ہے تو کیوں، لیلا کی محبت کی وجہ سے. جب مولا کی محبت مولا والوں سے مل جائے گی تو مولا کے ساتھ کیوں دل نہیں چپک سکتا؟ یہ بات ہے نا کہ جیت کیسے چپکے گا، تو یہ کیسے چپکنا یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ چپک سکتا ہے. اب کیا بات ہے، لیلا کے تعلق والوں کی وجہ سے لیلا ملی، اب لیلا کے ساتھ دل اٹکا اور لٹکا ہوا ہے، جہاں جاتا ہے. اور جب مولا کی محبت غالب ہو جائے گی تو یہ عالم ہوگا، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اور پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. اور یہ کیسے ملے گا پتہ ہے، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو وہ نور عطا کرتے ہیں کہ جس کو لے کر سارے عالم میں پھرتے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مقام اپنے اولیاء کی صحبتوں کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، جس کے بعد ہمیشہ ان کا دل کا رابطہ عرش عالم سے لگا رہتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی بندگی کا ایک معیار ہے، اور یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ثابت ہو گیا نا، جب لیلا کی ایسی محبت ہے کہ دل ہر وقت اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو یہ بندگی، ایک بندگی کا معیار کیا ہے کہ گناہ چھوڑے فرما بردار بن جائے، گناہوں میں پڑے نا، یہ بھی ایک بندگی ہے جو گندگی سے ملوث ہو رہی ہے. تو پھر آگے ترقی کی تو بندگی کیا ہے، گناہ نافرمانی چھوڑ دی. تیسری ترقی کیا ہے، اب اس بندگی میں ترقی ہے کہ ذکر ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اس سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں. اور نمبر 4 کیا ہے کہ اپنے دل کو بھی اللہ کے حضور میں پیش رکھے. واخر دعوانا الحمد.